اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرۃ النبی آڈیو سیریز کی 10ویں قسط. کل کی قسط میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کے بارے میں بیان کر رہے تھے، اور جناب ہاشم جو رسول اللہ کے دوسرے دادا ہیں ان کا ذکر ہم نے شروع کیا تھا. ان کے باقی حالات احوال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آج اس سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. جیسا کہ عرض کیا تھا کہ جناب ہاشم کے جڑواں بھائی تھے عبد الشمس، دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے، اور ہاشم کی انگلی عبد الشمس کی پیشانی کے ساتھ لگی ہوئی تھی. تو جناب عبد مناف کی اولاد میں خصوصیات میں سے ایک جو عرب کے اشعار اور ادبیات سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے مختلف علاقوں میں وفات پائی ہے. جیسے جناب ہاشم جو ہیں وہ غزوہ میں ہیں، عبد الشمس مکہ میں فوت ہوئے، نوفل نے عراق کی سرزمین میں، اور مطلب نے یمن میں وفات پائی. جناب ہاشم کے اخلاق و فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا تھا تو اگلے دن صبح آپ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر یہ جو ایک خطبہ ارشاد کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے، اے گروہ قریش، تم عرب کے باشرف اور عاقل ترین افراد ہو، تمہارا خاندان سب سے بہترین خاندان ہے، خدا نے تمہیں اپنے گھر کے پاس آباد کیا، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی ساری اولاد میں سے یہ فضیلت تمہیں عطا کی ہے. ہاں اے میری قوم کے لوگوں، اس مہینے میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے نہایت ذوق و شوق سے تمہاری جانب آئیں گے، ان کی میزبانی تمہارا فرض ہے. دور دراز سے آنے والے ان لوگوں میں بہت سے لوگ تہی دست بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کے اس گھر کی قسم، اگر مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ اللہ کے گھر کے مہمانوں کی میزبانی کرتا تو میں کبھی بھی تم سے مدد کا طالب نہ ہوتا، لیکن جو کچھ میرے مقدور اور میں نے حلال ذرائع سے جو کچھ کمایا ہے میں اس راہ میں خرچ کروں گا، اور تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اس گھر کا احترام کرتے ہوئے کوئی شخص ایسا مال خرچ نہ کرے جو اس نے ظلم سے حاصل کیا ہو، یا ریا کی نیت سے صرف نہ کرے صرف کرے، یا مجبوراً دے اور قلباً راضی نہ ہو، اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی مدد کے لیے دل سے راضی نہ ہو تو خرچ کرنے سے پرہیز کرے. تو جناب ہاشم کی سرداری ہر لحاظ سے اہل مکہ کے لیے ایک فائدہ بخش تھی، اور لوگوں کی بھلائی میں بہت زیادہ مؤثر تھی. کہتے ہیں کہ جب قحط کا دن تھا تو قحط کے اوقات تھے، ایام تھے، تو قحط کے دنوں میں آپ کی سخاوت اور دست فیض سے لوگوں کو قحط کے رنج کا احساس تک نہ ہوا. کہتے ہیں کہ یہ اونٹ ذبح کر کے اس کا شوربہ بنا کے پھر روٹیوں کو ٹکڑے کر کے اس شوربے میں مکس کر کے لوگوں کو کھانا تیار کر کے کھلاتے تھے. کہا جاتا ہے کہ اہل مکہ کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے امیر غسان سے معاہدہ آپ کے عمدہ اقدامات میں سے ایک تھا. یہی معاہدہ آپ کے بھائی عبد الشمس کے امیر حبشہ سے، اور مطلب اور نوفل دوسرے بھائیوں کے یمن کے فرماروا اور ایران کے بادشاہ سے معاہدوں کا سبب بنا، تاکہ دونوں طرف سے تجارتی اجناس کی نہایت آزادی اور اطمینان کامل سے نقل و حمل ہو سکے. اس معاہدے نے بہت سے مشکلات حل کر دیں. مکہ میں بہت سے تجارتی بازار قائم ہو گئے جو طلوع اسلام تک باقی رہے. آپ کے جملہ نفع بخش کاموں میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے گرمیوں میں شام کی جانب اور سردیوں میں یمن کی طرف قریش کی مسافرت کی بنیاد رکھی، اور یہ طریقہ طلوع اسلام کے عرصے تک جاری رہا. سورہ قریش میں اس کا ذکر بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِإِيلَافِ قُرَيْشِ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ رحلہ سفر کو کہتے ہیں، شتاء و صیف گرمی اور سردی کا سفر، یہ وہی سفر ہے جو جناب ہاشم نے شروع کروایا تھا۔ عبد الشمس جو جناب ہاشم کے بھائی تھے، جڑواں بھائی، ان کا بیٹا امیہ اپنے چچا ہاشم کی عظمت اور بزرگی سے حسد کرنے لگا، اور اس نے بخشش اور عطا سے لوگوں کے دل اپنی طرف پھیرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سب کوششیں کرنے اور کئی حربے آزمانے کے باوجود جناب ہاشم کے طریقے پر نہ چل سکا۔ اس کی ملامت سے بھی جناب ہاشم کی عظمت و عزت میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوا۔ حسد کی آگ امیہ کے دل میں اور بھڑک اٹھی، اور اس نے اپنے چچا جناب ہاشم سے کہا کہ وہ دونوں عرب کے دانش مندوں کے پاس چلیں۔ اس زمانے میں جو کاہن ہوتے تھے ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کاہن کہتے تھے اس زمانے میں۔ تو امیہ نے اپنے چچا جناب ہاشم سے کہا کہ وہ دونوں جو ہیں کاہنوں کے پاس چلیں، اور وہ کاہن جس کی بھی تعریف کریں گے تو تمام امور کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہوگی۔ چونکہ جناب ہاشم کی عظمت اور وقار کے منافی تھا کہ آپ بتیجے سے جھگڑے کے لیے کھڑے ہو جاتے، اس لیے امیہ کے بے پناہ اصرار پر آپ مجبوراً دو شرطوں کے ساتھ اس کام کے لیے آمادہ ہو گئے۔ پہلی شرط کہا کہ دونوں میں سے جس کے خلاف فیصلہ ہو وہ حج کے دنوں میں 100 سیاہ اونٹ کی قربانی دے۔ دوسری شرط یہ کہ 10 سال کے لیے اسے مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ اب یعنی یہ طے تھا کہ امیہ چاہ رہا تھا کہ جناب ہاشم کو لے کر کاہنوں کے پاس جائے، اور کاہن جس کی تعریف کریں تو مکہ کا سردار وہ ہوگا۔ حسن اتفاق سے عرب کے دانشمند یعنی وہی کاہن، انہوں نے ان کی نگاہ جو ہی جناب ہاشم پر پڑی تو ان کی زبان سے آپ کی تعریف اور مدح سرائی کے الفاظ جاری ہو گئے، اور معاہدے کے مطابق جب جناب ہاشم کی تعریف کر دی کاہنوں نے تو امیہ نے مجبوراً وطن چھوڑا، اور 10 سال اس نے شام میں گزارے۔ اس حسد کے موروثی آثار ظہور اسلام کے 130 سال بعد بھی جاری رہے، اور ظلم و بربریت کے ایسے واقعات کو جنم دیا جن کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ گزشتہ واقعہ نہ صرف دونوں گروہوں کی عداوت کی ابتدا کو نمایاں کرتا ہے، بلکہ شام میں امویوں کے اثر و نفوذ کے اسباب کو بھی واضح کرتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں سے امویوں کے قدیم روابط نے اس علاقے میں ان کی حکومت کے مقدمات فراہم کیے۔ یعنی یہ امیہ جو ہے وہ اس معاہدے کی وجہ سے 10 سال اس نے شام میں گزارے ہیں۔ ایک تو خود یہ ضد جو تھی امیہ کے دل میں، جو حسد تھا، جو ضد تھی اپنے چچا کے ساتھ، یہی امیہ کی نسل میں بھی منتقل ہوئی، اور بنو امیہ کا جو غم و غصہ تھا، بنی امیہ کا جو بغض تھا اہل بیت کے لیے، بنو ہاشم کے لیے، یہ قدیمی ہے، اور شام کا علاقہ مرکز رہا ہے بنو امیہ کا۔ تو یہ بات بھی اہم تھی کہ 10 سال امیہ نے خود اس شام میں گزارے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو امیہ کے لیے شام کی زمین میں، وہاں کی آبادی میں زمینہ سازی تھی، لوگوں کی آمادگی تھی قلوب میں، ذہنوں میں۔ جناب ہاشم کی شادی عمر خضرجی کی بیٹی سلمہ کی، جو ایک باشرف خاتون تھی اور جنہوں نے اپنے شوہر سے طلاق لی تھی اور اس کے بعد کسی سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوئی تھی، تو جناب ہاشم کے شام کے سفر سے واپس جب آئے چند دن کے لیے یثرب میں رک گئے تھے، مدینہ میں رک گئے تھے، اور سلمہ کے بارے میں پتہ چلا تو سلمہ کے لیے شادی کا پیغام بھیجا، تو انہوں نے جناب ہاشم کی عظمت و شہرت، جامع مردی اور قریش کی جو سرداری تھی اس نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی، اور انہوں نے دو شرطوں کے ساتھ شادی پر آمادگی ظاہر کر دی، جن میں سے ایک شرط یہ تھی کہ بچے کی ولادت کے ایام میں وہ اپنی قوم میں رہیں گی، یعنی واپس یثرب آئیں گی بچے کی ولادت کے ٹائم پہ۔ جناب ہاشم سے شادی کے کچھ مدت بعد جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو مذکورہ معاہدے کے مطابق یثرب واپس آ گئیں، جہاں پیدا ہونے والے بچے کا نام شیبہ رکھا، جو بعد میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ جناب ہاشم نے جب محسوس کیا کہ وہ اپنی عمر کی آخری گھڑیاں گزار رہے ہیں تو اپنے بھائی مطلب سے کہا کہ اے میرے بھائی، ادرک عبدک شیبہ، یعنی اپنے عبد غلام شیبہ کو حاصل کرو، اور چونکہ شیبہ کے باپ ہاشم نے اپنے بیٹے کو خود مطلب کے غلام کے لفظ سے یاد کیا، اس لیے ان کے عبد المطلب کے نام سے شہرت ہوئی۔ یعنی جناب عبد المطلب کو عبد المطلب اس لیے کہا گیا ہے، ایک رائے یہ ہے لوگوں کی یعنی مورخین کی کہ جناب ہاشم نے اپنے آخری وقت میں اپنے بھائی مطلب کو کہا تھا کہ آپ اپنے عبد کو، عبد اس عنوان سے بھی کہ بچہ جس کو ادب سکھایا جاتا ہے، بچے کی جو ادب سکھانے کی تربیت کرنے کی وہ عمر ہے، اس عمر کے لیے بھی عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں بھی، جیسے رسول خدا کی مشہور حدیث ہے کہ الولد السید سبع سنین، بیٹا جو بچہ جو ہے وہ 7 سال سردار ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، والعبد سبع سنین اور غلام ہوتا ہے 7 سال، والوزیر سبع سنین اور 7 سال وہ وزیر ہوتا ہے، یعنی پہلے 7 سال اسے آزاد رکھنا ہے، بادشاہ بنانا ہے، اگلے 7 سال اس کی تربیت کے ہیں، اس کو سکھانا ہے، پڑھانا ہے، اس کو باادب بنانا ہے، اور اس کے بعد والے جو 7 سال ہیں وہ وزارت کے ہیں، یعنی اس سے مشورہ لینا ہے اپنے کاموں میں، اپنے امور میں۔ تو ایک وجہ تو یہ بیان ہوئی عبد المطلب کا نام عبد المطلب رکھنے کی کہ جناب ہاشم نے جناب مطلب کو اپنے بھائی کو کہا تھا۔ دوسرا یہ یوں بھی ذکر ہے کہ ایک دن اہل مکہ میں سے ایک آدمی کا یثرب سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ بہت سے بچے تیر اندازی کر رہے ہیں، اور ان میں جب ایک بچے نے مقابلہ جیت لیا تو اس بچے نے فوراً کہا، انا ابن سید البتحا، میں ہوں مکہ کے سردار کا بیٹا۔ کہتے ہیں وہ مکی شخص جس نے یثرب میں ان بچوں کے درمیان اس بچے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں مکہ کے سردار کا بیٹا ہوں، کہتے ہیں اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں شیبہ ہوں، ہاشم ابن عبد مناف کا بیٹا۔ کہتے ہیں یثرب سے مکہ لوٹنے کے بعد اس شخص نے جناب ہاشم کے بھائی مطلب اور مکہ کے رئیس کو اس واقعے سے آگاہ کیا۔ کہتے ہیں جب مطلب کو اپنے بھتیجے کا پتہ چلا تو اس کی یاد میں، اس کے فکر میں کھو گئے، اور پھر یثرب کی جانب چل کھڑے ہوئے۔ جب یثرب پہنچے ہیں اور اپنے بھتیجے کو دیکھ لیا ہے تو کہتے ہیں چچا بھتیجا جو ہے والہانہ انداز میں ایک دوسرے سے گلے لپٹ گئے، جناب مطلب کی آنکھوں میں آنسو بہ نکلے۔ بچے کو ان کی والدہ ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہیں تھی، تو انہوں نے کافی جد و جہد اور کوشش کے بعد ان کی والدہ کو راضی کر لیا، اور جب اجازت مل گئی تو بھتیجے کو اپنے پیچھے گھوڑے پر سوار کر کے مکہ کی جانب چل پڑے۔ عرب کی جو گرمی، گرم دھوپ نے نہ صرف یہ کہ ان کے سفید چہرے کی رنگت بدل دی بلکہ لباس میں میلا ہو کر پرانا نظر آنے لگا۔ تو کہتے ہیں یعنی ایک اس طرح کی سچویشن تھی کہ جناب مطلب جو جناب ہاشم کے بھائی ہیں وہ اپنے بھتیجے ہاشم کے بیٹے شیبہ کو لے کر مکہ آئے، تو وہ راستے کا سفر اور اس کی وجہ سے جناب شیبہ جو ہیں ان کا لباس بھی پرانا پرانا سا لگ رہا تھا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہوئے تو پھر مکہ کے لوگوں نے سمجھا کہ یہ جوان جو ہے وہ مطلب کا غلام ہے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ جوان جو شیبہ ہے یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ حالانکہ جناب مطلب نے کئی مرتبہ کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، لیکن اس گمان سے جو لفظ زبانوں پہ آ گیا تھا وہ لفظ مشہور ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جناب شیبہ جو ہیں حضرت ہاشم کے بیٹے ان کا نام عبد المطلب رکھا گیا، اور یہ ایک دوسری وجہ ذکر ہوئی تھی ان کا نام عبد المطلب ہونے کی۔ پہلی وجہ تو میں نے عرض کی کہ جناب ہاشم نے کہا تھا اپنے بھائی سے کہ اپنے عبد مطلب کو، مطلب سے کہا کہ اپنے عبد کو، اپنے غلام کی اس کی خبر لیں، اس کی پرورش کریں۔ دوسرا میں نے کہا کہ جناب مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر آ رہے تھے تو کسی نے دیکھا تو کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ تیسری بات جو ذکر کی گئی وہ یہ کہ انہیں اس لیے عبد المطلب کہا جانے لگا چونکہ آپ نے اپنے چچا کے دامن عطوفت میں پرورش پائی تھی، اور عرب کی زبان میں تربیت و خدمت اور احسان کی قدردانی کے طور پر ایسے فرد کو اس کے محسن کا غلام کہا جاتا ہے۔ ان یہ تین وجوہات تھی۔ تو مختصراً یہ کہ جناب عبد المطلب جو رسول اللہ کے دادا ہیں ان کا اصل نام شیبہ ہے، اور ان کو عبد المطلب ان کے چچا مطلب کی وجہ سے کہا جاتا ہے، چاہے ان کے چچا نے تربیت کی تھی، پرورش کی تھی اس لیے، یا پھر لوگوں کو پہلی نظر میں ان کا غلام لگا اور اس کے بعد یہ بات مشہور ہوئی۔ تو آج یہاں پر اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ رسول اللہ کے دادا جناب عبد المطلب کا ذکر بھی کر کے پھر ہم عرب کے حالات کی طرف آئیں گے، اور جناب عبداللہ کا ذکر رسول اللہ کے واقعات کا جب آغاز کریں گے ولادت کے موضوع پر انشاءاللہ، اس وقت جناب عبداللہ کا ہم الگ سے ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔